بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11 مارچ 2011، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 نصیحتیں کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم دینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن ویعلم من یعمل بهن، فقلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاخذ بیدی وعد خمسا فقال اتق المحارم تكن عابد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس، واحسن الى جارك تكن مؤمنا، واحب الناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت القلب، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 32-33 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان پڑھی ہے، اور آج اسی حوالے سے گفتگو آپ سے کرنی ہے۔ پچھلے جمعوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کا مقام جو ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے اور جو تعلق ہمارا ان سے ہونا چاہیے اللہ کے رسول سے، اس حوالے سے گفتگو ہوتی رہی، اور اس میں بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 زیر بحث تھی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہمارے اس رسول پر ایمان لائیں گے، ان کا عزت و احترام کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا گیا، صرف وہی مراد کو پہنچیں گے، صرف وہی کامیاب ہوں گے۔ یہ 4 تعلق ہیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ایمان باللہ ہر مسلمان کا اصل مقصود ہے، اللہ پر ایمان، اس کے ساتھ ایمان بالآخرت ہے، تاکہ ہمارے عمل جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ اور وہ صحیح کیسے ہوں، کیسے پتہ چلے ہمیں کہ صحیح عمل کیا ہے جو آخرت میں ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے گا اور جو میں اللہ کی خوشنودی کا مستحق بنا دے گا، اس کے لیے رسول پر ایمان ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورہ احزاب میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت سے ملاقات کا امیدوار ہو، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے رسول کی زندگی میں۔ وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ سے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ تو ایمان مطلوب جو اللہ تعالیٰ ہیں، اور ہر عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کرنا چاہیے، لہذا اس کا پیمانہ کہ وہ عمل صحیح ہے یا غلط ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بڑی پیاری حدیث ہے یہ ترمذی شریف کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات، جو مجھ سے یہ کلمات سیکھ لے، مجھ سے لے لے، فیعمل بہن، اور پھر ان کے مطابق عمل کرے، اور یعلم من یعمل بہن، یا کسی کو سکھلا دے جو ان کے مطابق عمل کرے. فقلت انا یا رسول اللہ، تو کہتے ہیں فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول، مجھے بتا دیجئے، مجھے سکھا دیجئے، میں ان پر عمل کروں گا. فاخذ بیدی فعبد خمسن، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ پانچ چیزیں گنوائیں. فقال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں سے بچ تو تو تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. پہلی چیز، اتق المحارم تکن عابد الناس، اگر تو حرام چیزوں سے بچے گا تو تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. نمبر دو، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، جو کچھ اللہ نے تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، اس پر راضی ہو جا تو تمام لوگوں سے غنی ہو جائے گا، بے پرواہ ہو جائے گا، اس پر قناعت کر لے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، تمام لوگوں سے زیادہ تو غنی ہو جائے گا. نمبر تین، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسائے سے، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر تو مومن بن جائے گا. وَأَحِبَّ النَّاسَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان ہو جائے گا. وَلَا تُكْسِرِ الدِّهْكَ، اور زیادہ مت ہنسا کر. فَإِنَّ كَثْرَتَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. پانچ نصیحتیں کی، آج اس پانچ نصیحتوں کے حوالے سے ہی تذکیر، یاد دہانی مقصود ہے، اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی. یہی پانچ چیزیں، دیکھیں اس میں ہر چیز کے ساتھ نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول کو بتا رہے ہیں. محرمات سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے سب سے زیادہ عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے. مطلوب انسان کا کیا ہونا چاہیے؟ کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو. مطلوب یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا عبادت گزار ہو. سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے اگر تم حرام چیزوں سے بچو. انسان کا مطمع نظر کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ کہ اسے لوگوں کی پرواہ نہ ہو، لوگوں کا محتاج نہ ہو. انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر، میں کسی کا محتاج نہ بنوں. فرمایا، جو اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا اس پر راضی ہو جا، اس پر قانع ہو جا، اللہ تجھے لوگوں سے بے پرواہ کر دے. ایک اچھا مسلمان، اچھا مومن بننا چاہتا ہے، اللہ کا مومن بندوں میں شمار ہو، پڑوسی سے اچھا سلوک کر تو مومن ہو جائے گا. میں اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کے لیے وہی پسند کروں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں اچھا مسلمان بن جاؤں اور میرا دل مردہ نہ ہو جائے. تو کم ہنسا کر، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت ہے پوری زندگی میں اللہ کے احکام کی پابندی، شریعت کی پابندی. اور اللہ کے احکام قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، ان پر عمل کیسے کرنا ہے اللہ کے رسول نے سکھا دیا، اللہ کے رسول نے زندگی اس طرح گزار کر دکھا دی. صرف نماز، روزہ، صرف مسجد میں آنا عبادت نہیں ہے. بلکہ انسان کے تمام معاملات، اس کے زندگی کے ہر کام اس چیز کے مطابق ہو جائے جو اللہ نے اپنے کلام میں نازل کی اور جس کی تشریح کر دی اپنے قول سے، اپنے فعل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا نام عبادت ہے. بندگی پوری زندگی کی غلامی ہے. کسی خاص ایک فعل کو بندگی نہیں کہا جاتا. تفسیر قرطبی میں حرام چیزوں سے بچنا، ہمارے نزدیک خالی سور کھانا حرام ہے یا شراب پینا حرام ہے، بہت سے لوگ تو اس کو بھی حرام نہیں کہتے، کہتے ہیں قرآن میں کہیں نہیں لکھا حرام ہے، یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا، قرآن میں لکھا ہے بچو اس سے، پرہیز کرو، اس کو استعمال نہ کرو. اللہ کے رسول نے واضح الفاظ میں حرام کہہ دیا، بلکہ بتا دیا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ کرتی ہو اس کی تھوڑی چیز بھی حرام ہے. قرآن میں لکھا ہے سود حرام ہے، اور اس کی حرمت تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان کی کہ جس انداز میں سور کی حرمت بھی بیان نہیں کی، کیونکہ سور کی حرمت جہاں بیان کی گئی ہے، خون، مردار سور غیر اللہ کا نام پر ذبح کیا ہوا، وہاں تو پھر بھی گنجائش اللہ نے رکھی ہے کہ اگر بے چین ہو جاؤ، مرنے لگو تو استعمال کر لینا، اللہ بخشنے والا ہے. لیکن جہاں سود کی حرمت کا حکم ہے، وہاں تو ہے کہ اچھا اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے. زیادہ سخت الفاظ آئے. بہرحال چلے سود بھی حرام ہے. ہمارے ذہنوں میں صرف یہ چند چیزیں ہیں جن کے حوالے سے تصور ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. حرام صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں ہے، حرام سیاست میں بھی ہے، حرام معاشرت میں بھی ہے، حرام معیشت میں بھی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ آراف کی آیت نمبر 33 پڑھی، 32 اور 33. آیت نمبر 33 میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اے نبی کہہ دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے حرام کر دیا فحش باتیں، فحش چیزیں، ما ظہر منہا وما بطن، خواہ وہ ظاہر ہو خواہ چھپا ہوا ہو، والاسم والبغی، اور گناہ کے کام اور سرکشی، بغیر الحق نہ حق سرکشی کرنا، فحش ہے کیا چیز، کسے فحش کرتے ہیں؟ ہر جمعے میں یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت بیان کی جاتی ہے، سورہ نحل کی آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. ہر جمعہ میں، ہر جگہ، ہر مسجد میں، خطبے میں کچھ فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ آیت ہر جمعہ کو سنائی جاتی ہے ہر مسجد میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فحش کام، بے حیائی کا کام، بے حیا، بےہودگی، تفسیر قرطبی میں اس کی تعریف کی گئی ہے، الاعمال مفردۃ فی الاقبح، قبیح کام جو بھی ہیں، برے کام جتنے بھی ہیں، ان میں زیادتی، افراط فحش کہلاتی ہے. کسی بھی گناہ پر اصرار کرنا، کسی بھی برے کام کو سرکشی کی حد تک کر دینا، زیادتی سے کرنا، بے حیائی کہلاتی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا. زنا کے تو قریب بھی مت جاؤ، بہت بے حیائی کا کام ہے، بہت برا راستہ ہے. یہ نہیں کہا جا رہا زنا مت کرو، وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. غیر شادی شدہ مرد اور عورت ملوث ہوں تو 100 کوڑے، اور وہ 100 کوڑے بھی کھانے بڑے دل گردے کا کام ہے، لیکن اگر شادی شدہ مرد یا عورت اگر ملوث ہو جائے تو اسلامی شریعت میں اس کی سزا رجم ہے، قتل کے بدلے قصاص میں تو جان ایک دفعہ نکل جاتی ہے، سنسار کر کے مارنا تو بہت ہی، آج کل کی دنیا تو اس کو بہت ظالمانہ سزا کہتی ہے، اور واقعی ہے بھی بڑی سنگدلانہ سزا ہے، لیکن اتنا برا کام ہے زنا، اور خاص طور پر کسی شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے اس میں ملوث ہونا، کہ اس کی سزا اسلامی شریعت میں اتنی سنگین رکھی ہے، اتنی عبرتناک رکھی ہے کہ کوئی دوسرا شخص پھر اس کے دور بھی نہ پھٹکے. وہی کہا جا رہا ہے ولا تقرب الزنا، اس کے نزدیک بھی مت جاؤ، بہت برا بے حیائی کا کام ہے. اس لیے اسلامی شریعت میں ایسے تمام کاموں سے روکا گیا کہ جو غلطی سے انسان کو وہاں تک پہنچا سکیں جہاں زنا ہو جاتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول کے فرمودات میں تو آنکھ کا زنا اور ہاتھ کا زنا اور مختلف اعضاء کا نام دے کر کہا گیا. کسی بے حیائی کے کام کی طرف چل کر جانا، مرد و عورت کا تنہائی میں اکٹھے ہونا، مخلوط محفلوں سے اجتناب. اور اب آج ہم کہنے کو مسلمان ہیں، لیکن ہمارے ہاں شادی بیاہ کی جو تقریبات ہوتی ہیں اور وہاں جو ماحول ہوتا ہے، وہ سراسر قرآنی احکامات کی اتنی کھلی خلاف ورزی ہے کہ میں صحیح بات ہے اس موضوع پر بات کرتا ہوئے مجھے جھرجھری آ جاتی ہے. کہنے کو سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اس میں نماز پڑھنے والے بھی شامل ہیں. یعنی سورہ نور کی جو آیت نمبر 31 ہے، اگر اس کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھ لیا جائے، کسی ترجمے سے، تو میرا چیلنج ہے، میں کوئی مخصوص ترجمہ نہیں بتا رہا آپ کو، کسی قرآن مجید کسی مصحف کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں سے آپ کا دل چاہے. آیت نمبر میں بتا رہا ہوں آپ کو، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، صرف ترجمہ، کوئی تفسیر پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر دیکھیے کہ کیا شادی بیاہ میں جو ہمارے یہاں محافل ہوتی ہیں، کیا وہ اس آیت کے کسی بھی درجے میں ہم اس کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی یا نہیں کر رہے ہیں، اور ہمارا ایمان خطرے میں نہیں پڑتا، ہم مسلمان رہتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اتق المحار ان تکن عابد الناس، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جاؤ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اب عبادت کا وہ مفہوم صحیح ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، یا عبادت کا وہ مفہوم صحیح ہے جو اللہ کے رسول کے فرمان میں ہے؟ اور خالی یہی نہیں، یہ تو میں نے ایک چیز کا نام حوالہ دیا، ہمارا جتنا میڈیا، وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اس پہ جو کچھ اس مسلمان ملک میں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، جو چھپتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے، وہ کس حد تک اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات کی ہم پابندی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. پوسٹ لٹریچر اور یا تصاویر جو اخباروں میں اور رسالوں میں چھپتی ہیں، اور جو بڑے بڑے بل بورڈز پر لگائی جاتی ہیں، لگانے والے بھی مسلمان، ان کو لگوانے والے بھی مسلمان، ان سے استفادہ کرنے والے بھی مسلمان، قرآن کو پڑھنے والے، رسول کو ماننے والے. سورہ نور ہی کی آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحش فی الدین فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ کہ جو پسند کرتے ہیں کہ فحش چیزیں پھیلیں، بے حیائی کی باتوں کی تشہیر ہو، ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اخلاقی دیوالیہ پن اور اسلامی قوانین اور شریعت سے کس درجہ ہم بے بہرہ ہیں، کس درجہ لا علم ہیں، کہ ہر شخص خواہی نہ خواہی کسی نہ کسی طرح اس میں حصے دار ہے. اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا، جس ملک کے بنانے والے ہماری نسل سے پہلے کی نسل تھی، ہم بھی بہرحال انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یا تو ہم لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں جانتے، یا پھر ہم جانتے بوجھتے ان کاموں میں ملوث ہیں جس کی بات کہی جا رہی ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس آیت میں دوسری چیز جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ ہے اس گناہ. تمام وہ کام جن سے معاشرتی زندگی فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتی ہے وہ گناہ ہیں، وہ اس میں ہیں. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی شریعت میں دھوکہ دہی سے مال کمانا، کسی کو دھوکہ دینا، فریب دینا، چوری، ڈاکہ، رشوت، سود خوری، خیانت، بددیانتی، یہ تمام وہ کام ہیں جو معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں. یہ تمام کام گناہ کے کام ہیں. اور بغی، سرکشی، بغاوت، اسی سے نکلا ہے لفظ. آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق. تمام سرکشی کے کام، گناہ کے کام، ناحق جو کیے جائیں. بغی کا مطلب ہے صحیح راستے سے ہٹ جانا، اعتدال کے راستے سے ہٹ جانا. اس میں بد کلامی بھی آ جاتی ہے اور دست درازی بھی آ جاتی ہے، مار پیٹ بھی آ جاتی ہے، اور ناحق دوسروں کا مال غصب کرنا، کسی گناہ کی بات پر اصرار کرنا، جانتے بوجھتے گناہ کرنا، یہی بغی بغیر الحق ہے. اور اس سے بھی بڑی حرام چیز، سب سے بڑی حرام چیز، وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تو شرک کرے اللہ کے ساتھ، شریک ٹھہرائے اللہ کے ساتھ جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. سب سے بڑا گناہ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. حضرت لقمان کی نصیحت آتی ہے اپنے بیٹے کو سورہ لقمان میں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اور یہی باتیں وہیں کہا وہاں بھی کہیں گئیں جو میں نے سورہ انحل کی آیت آپ کو سنائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ. وہ آیت تو بذات خود ایک جمعہ کا موضوع ہے، انشاءاللہ کسی جمعہ میں اس آیت کی تشریح بھی کر دوں گا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل، عدل کی، عدل و انصاف کی، احسان کی. عدل تو یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کا حق دے دیں، احسان اس سے بڑھ کر ہے، اپنا حق بھی کچھ چھوڑ دیں. وایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کا خیال، قرابت داروں کو دینے کا خاص طور پر الگ سے ذکر ہے. عدل اور احسان تو بذات خود نیکی ہیں ہی، رشتہ دار ہیں کہ جہاں پر انسان کے تھوڑے سے کچھ حجابات آتے ہیں، کوئی کہی سنی بات یاد آ جاتی ہے اور انسان رکتا ہے ان کو رشتہ داروں کے ساتھ کچھ حسن سلوک کرنے سے، لہذا خاص طور پر ذکر کیا. اور منع پھر انہی چیزوں سے کیا جا رہا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی کے کام، برے کام، اور سرکشی، طغیانی، اللہ کے احکامات کو جان بوجھ کر توڑنا. اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم دے رہے ہیں، تین باتوں سے روک رہے ہیں. وہی قرآن کی آیت میں سورہ آراف میں موضوع آ رہا ہے، اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ورد بما قسم اللہ، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس پہ راضی ہو جاؤ، اپنی قسمت پر شاکر ہو جاؤ، جس کے نتیجے میں تمہیں بے اعتنائی مل جائے گی، لاپرواہی مل جائے گی. تم لوگوں کی جو کچھ لوگوں کو ملا ہوگا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھو گے، لوگوں سے بے پرواہ ہو جاؤ گے، محتاجی ختم ہو جائے گی تمہاری. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو سلام لایا اور اسے بقدر کفایت روزی دی گئی جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہوں، تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر قناعت کر لے، یہ سب سے اچھا ہے اس کے لیے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کے والد بڑے مالدار تھے، یہ وہ فرما رہے ہیں، قناعت پسندی اور صبر و شکر کی دولت اسے نصیب ہوتی ہے جو مال و دولت اور شکل و صورت کے لحاظ سے اپنے سے کمتر پر نظر رکھے. بخاری کی ایک روایت کی بھی مفہوم یہی ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا کہ تم ان چیزوں میں شکل و صورت اللہ کی بھی ہوئی ہے، اور جو تم کماتے ہو اس کے لحاظ سے بھی، بجائے اپنے سے بہتر کو دیکھنے کے، کیونکہ پھر تو انسان کے دل کے اندر حسد آئے گا، اور حسد ایک دل کا روگ ہے، بیماری ہے. انسان اس طرف دیکھے جو انسان سے بھی کمتر ہوں، جن کو اس میں سے اس سے بھی کم ملا ہو، تاکہ انسان کے اندر صبر و شکر کی روش جو ہے وہ بیدار ہو، اور اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر قناعت جو ہے وہ پیدا ہو. تیسرا کام جو کہا گیا تھا وہ پڑوسی سے حسن سلوک ہے، ہمسائے سے حسن سلوک. سورہ نساء میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین سے حسن سلوک کرو. اللہ کے حق کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین کا حق بیان کرتے ہیں. لیکن اس آیت میں خوبی یہ ہے، جو قرآن حکیم اور بھی مقامات پر آیا، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ لقمان میں، سورہ عنکبوت میں، اور بہت سے مقامات پر، سورہ بقرہ میں بھی ہے، اللہ کا حق، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی نصیحت کرتے ہیں. لیکن سورہ نساء کے اس مقام پر خاص خوبی یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اسی وبالوالدین احسان، وہ احسان کی روش جو والدین کے ساتھ تو ہر آدمی اختیار کر لیتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوگا، لیکن آگے جو بیان ہو رہے ہیں وہ اسی ورب کے تحت، احسان کی روش کے تحت ہی، وبذل قربا قرابت داروں کے لیے، والیتامى یتیموں کے ساتھ، والمساکین مسکینوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم. کتنی تشریح تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو، وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، وہ پڑوسی جو عارضی ہو، اور مسافر اور ملک یمین یعنی کنیز یا غلام کے ساتھ، وہی روش احسان کی روش، ورب وہی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اس سے بڑھ کر انسانیت کا چارٹر کوئی قانون، کوئی آئین دے سکتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کی روش، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اس پڑوسی کے ساتھ جو رشتہ دار ہو، اس پڑوسی کے ساتھ جو غیر ہو، اس پڑوسی کے ساتھ جو عارضی ہو. یہاں بیٹھا ہوا آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا پڑوسی ہے، پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں، گاڑی کا انتظار میں بیٹھے، جو ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، عارضی پڑوسی ہے سفر کا، کہیں جا رہے ہیں، کہیں ساتھ ہوا ہے، وہ بھی پڑوسی ہے. کہیں کسی ڈاکٹر کے آپ ویٹنگ روم میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے. ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک، خواب وہ بھی غیر ہو، اپنا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی وہ نہیں کہیں جا رہی. وہ اپنے سمیر کو مسافر، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ کا مال ہو یعنی کنیز یا غلام ہو. کون سا دنیا کا قانون اور آئین اس سے بڑھ کر انسانیت کے حقوق بتانے والا ہے؟ اور پڑوسی کے بارے میں تو متفق علیہ وہ روایت ہے جس میں اللہ کے رسول نے تین بار کہا لا یومن لا یومن لا یومن، ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جس کے ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے ہاتھ اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. ایمان کی نفی ہے. وہی بات یہاں کہی گئی تھی وَآحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر تو مومن بن جائے گا. اسی بات کو ایک اور انداز میں اس متفق علیہ روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے. جب مومن کہا جا رہا ہے، مومن تو ہم سب ہیں، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے تمام لوگوں سے جو بھی ایمان لے آئے قرآن حکیم میں، لیکن حقیقی مومن وہ ہوگا، اس کے ایمان کی تکمیل جب ہوگی جب وہ اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرے، بہترین سلوک. اور وہ ہمارے ہاں روایت مشہور ہے کہ 40 گھر ادھر اور 40 گھر ادھر تک پڑوسی پڑوسی ہیں، صرف وہ ساتھ اس کی دیوار ملی صرف وہی پڑوسی نہیں ہے. اور میں نے جو آپ کو قرآن شریف کی آیت سنائی ہے اس میں تو وہ عارضی پڑوسی بھی جو کسی وقت کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی پڑوسی ہے. اور چوتھی چیز ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے تو اس کے اسلام کی تکمیل ہو جائے گی، وہ کامل مسلمان ہو جائے گا، فرما بردار شمار ہوگا. جو اپنے لیے پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند ہو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے وہ بھی متفقن علیہ، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں بھی ایمان کی نفی ہے، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیے صحیح اخوت اور مساوات معاشرے میں قائم ہوتی ہے کہ نہیں. میں پسند کرتا ہوں میرا حق کوئی کھا جائے، جب میں یہ پسند نہیں کرتا تو میں اپنے بھائی کا حق کیسے کھا سکتا. میں پسند کرتا ہوں میرے ہم کو جھوٹ بولے، کوئی دھوکہ دے مجھے، میری چیز کو چرا کر لے جائے، میرے گھر میں ڈاکا مارے. جب میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں نہ کسی کو دھوکہ دوں، نہ میں کسی کے ساتھ فریب کروں، نہ میں کسی کے ساتھ جھوٹ بولوں، نہ میں کسی کو ملاوٹ والا دودھ بیچوں، نہ ملاوٹ والی چیز بیچوں، نہ کم ناپ تول کر کسی کے ساتھ معاملہ کروں، وہی معاملہ کروں جو میں اپنے ساتھ پسند کرتا ہوں، تو معاشرے میں فساد رہ جائے گا. باقی صحیح اسلام، صحیح اخوت، صحیح مساوات، صحیح بھائی چارہ، صحیح محبت پیدا کرتا ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرے سے فتنہ و فساد کو ختم کر دیتا ہے. اور جب ایسا معاشرہ ہوگا تو اس میں رہنے والے صحیح مسلمان ہوں گے، صحیح مومن ہوں گے، صحیح عبادت گزار ہوں گے، پھر آئے گا عبادت کا مزہ. جب کسی کو یہ خوف نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی میری چیز چرا کر لے جائے گا، میرا حق میری غیر موجودگی میں غصب ہو جائے گا، میرا گھر محفوظ نہیں رہے گا. یہی بات ہے جو مسلم ترمذی کی روایت میں کہی جا رہی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. والمؤمن من امنه الناس، اور وہی مومن ہے کہ جس سے لوگ امن میں رہیں. علی دماءہم و اموالہم، ان کے خون، ان کی جانیں اور ان کے مال. مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے لوگوں کے جان اور مال محفوظ ہوں، امن میں ہوں، لوگ اس کی طرف سے امن چین محفوظ محسوس کریں، اور اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب ایک انسان کے شب و روز، نشست و برخاست، قول و کردار، اس کے معاملات، اس کی گفتگو، ہر جگہ ہر موقع پر وہ لوگوں کے لیے راحت اور آرام پہنچانے والا ہوگا تو خود بھی مسلمان مومن شمار ہوگا، اور وہ معاشرہ بھی مسلمانوں کا اور مومنوں کا معاشرہ ہوگا. صرف اسی حدیث پر عمل کرنے کے نتیجے میں، یہ ایک حدیث ہے جس میں پانچ چیزیں بتائی ہیں اللہ کے رسول نے، تمام ہر قسم کا مکر و فریب، ظلم و زیادتی، سرکشی، بغاوت ختم ہو جاتی ہے. اور پانچویں چیز ہے کہ زیادہ مت ہنسا کرو. زیادہ ہنسنا انسان کے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. اللہ کے رسول بھی خوش کلامی کرتے تھے، اللہ کے رسول بھی کسی وقت ہنسنے ہنسانے کی بات کرتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی مسلم معاشرہ یہ ہے کہ منہ بسور کر ہر آدمی ہر وقت بیٹھا رہے. اللہ کے رسول مسکرایا کرتے تھے. زیادہ ہنسنے سے منع کیا جا رہا ہے. کثرت ذکر اللہ کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو. زیادہ ہنسنے سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور ان زنگ آلود دلوں کو، ان کے دل زنگ صاف کرنے کا کثرت سے موت کو یاد کرنا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، اور تلاوت قرآن پاک. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے بیوی بچوں میں بیٹھ کر کوئی اچھی بات نہ کہے، ہنسنے ہنسانے کی بات نہ کہے، لیکن زیادہ قہقہے لگانے سے منع کیا گیا، اس سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. پانچ چیزوں کا میں دوبارہ اعادہ کر دیتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، من یاخذ ونی ہاؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن، کہ کون ہے جو مجھ سے یہ پانچ کلمات، پانچ باتیں سیکھ لے اور ان کے مطابق عمل کرے، اور لوگوں کو تعلیم دے تاکہ وہ بھی اس کے مطابق عمل کریں. فقلت انا یا رسول اللہ، تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں ہوں اللہ کے رسول، مجھے سکھا دیجئے یہ پانچ باتیں. فآخذ بیدی، تو اللہ کے رسول نے میرا ہاتھ پکڑا، فعد خمسن، تو یہ پانچ باتیں گنوا دیں. پہلی بات، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام چیزوں سے بچ جا، تمام لوگوں سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا. ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، جو کچھ اللہ نے تجھے دے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، تو تمام انسانوں سے بے پرواہ ہو جائے گا، مستغنی ہو جائے گا، محتاجی ختم ہو جائے گی تیری. وآحسن الی جارک تکن مومنا، اور اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کر تو مومن ہو جائے گا. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، اور لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو مسلمان بن جائے گا، کامل مسلمان ہو جائے گا. ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، اور زیادہ مت ہنسا کر، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. پانچ نصیحتیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی سورہ اعراف کی، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور یہ فحش انہی حرام کردہ چیزوں میں سے ہے. اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حرام کر دی بے حیائی کی باتیں، خواہ وہ چھپی ہوں یا ظاہر ہوں. والاسما، اور گناہ، والبغی بغیر الحق، اور سرکشی ناحق. ولا وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ہے جس کی اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کے نام لے کر تو وہ بات کہے جو تمہیں معلوم نہ ہو. یہ ہیں وہ پانچ چیزیں، اور ان کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کی کہ یہ پانچ چیزیں اگر سیکھ لو یا لوگوں کو سکھا دو اور لوگ اس کے مطابق عمل کریں، تو معاشرے میں اخوت، مساوات اور ایک مسلمان معاشرہ وجود میں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.